हाँ तो 15 मिनट पढ़ते हैं, चार पांच सफ़े ही होंगे, दो दो तीन तीन आए तो मैं कर
आधा
लेंगे।
घंटा पढ़ लो,
आधे घंटे में तो
बारह
बारह बज
सवा
जाएंगे।
सवा 12 बजे कर लो।
अच्छा चलो, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين يا رب العالمين۔ سورہ حدید کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اور اس کا موضوع ہے دین اسلام کے تقاضے۔ ابتدائی 6 آیات میں ذات و صفات باری تعالیٰ کا بیان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحا للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وہ العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے کمال حکمت والا۔ تو یہ تسبیح باری تعالیٰ کے بعد ملکیت باری تعالیٰ کا ذکر۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اللہ اول بھی ہے وہی آخر بھی ہے وہی ظاہر بھی ہے اور وہی پوشیدہ بھی ہے۔ وہو علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوں تو آپ دیکھیں گے آیت نمبر 3 میں یہ چاروں صفات ایک دوسرے کی ضد ہیں، یعنی جو پہلا ہوتا ہے وہ آخری نہیں ہو سکتا، جو آخری ہوگا وہ پہلا نہیں ہو سکتا، اور جو ظاہر ہو وہ چھپا ہوا نہیں ہو سکتا، جو چھپا ہوا وہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مشکلات القرآن میں سے کہلاتی ہے آیت، کہ بیک وقت اللہ کے اندر یہ ساری متضاد صفات کا ہونا۔ لیکن ہماری مسئلہ حل کر دیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا نے، مسلم شریف میں یہ دعا موجود ہے۔ آپ نے فرمایا، اللہم انت اول، اے اللہ آپ پہلے، فلیس قبلک شیء، بس آپ سے پہلے کچھ نہیں، وانت آخر، اور آپ ہی آخری ہیں، فلیس بعدک شیء، اور آپ کے بعد بھی کوئی چیز نہیں ہے، وانت ظاہر، اور آپ ظاہر ہیں، فلیس فوقک شیء، اور آپ سے اوپر کچھ نہیں ہے، وانت باطن، اور آپ پوشیدہ ہیں، فلیس دونک شیء، اور آپ سے پوشیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی طرح پہ قدرت تخلیق باری تعالیٰ کا ذکر۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، وہی اللہ جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین 6 دنوں میں۔ ثم استوی علی العرش، پھر وہ اللہ متمکن ہوا عرش پر۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں، وما یخرج منہا، جو کچھ نکلتا ہے اس سے، وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، اور وہ اللہ جانتا ہے جو کچھ نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو کچھ چڑھتا ہے آسمان کی طرف۔ پہلے بھی ہم اس کی تفسیر کر چکے، کئی دفعہ یہ مضمون قرآن میں آیا۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہوتے ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا۔ پھر حاکمیت باری تعالیٰ کا ذکر۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کی بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین میں۔ اسے دوبارہ لایا گیا ہے، ڈی جور بھی اللہ ہی تعالیٰ حاکم ہے اور ڈی فیکٹو بھی اسی کی حکومت ہے، یعنی حق بھی اللہ کا ہے، اللہ ہی خالق ہے مالک ہے رازق ہے، اسی کا حق ہے کہ وہ اس کائنات کا بادشاہ ہو، اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اسی کے اختیار میں ساری چیزیں، کوئی چیز اللہ کے اختیار سے باہر نہیں، اسی کے ہاتھ میں کل بادشاہت ہے آسمان و زمین کی۔ فرمایا، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اسی اللہ کی طرف لوٹائے جانے تمام معاملات۔ يُعْرِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ، وہ اللہ داخل فرماتا ہے رات کو دن میں۔ وَيُعْرِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور وہ اللہ داخل کرتا ہے دن کو رات میں۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ تمہارے سینوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ تو یہ 6 آیات میں بھرپور اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ذریعے اس کا تعارف کرایا گیا۔ اب پھر دین کے 2 مطالبات ہمارے سامنے ایک ہی آیت میں رکھے گئے ہیں۔ فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ، بس ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، یہ پہلا مطالبہ ہے۔ اور نمبر 2، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، اور خرچ کرو ہر اس شے میں سے جس پر اللہ نے تمہیں عارضی اختیار دیا۔ تو اصل میں جو کچھ ہمارے پاس ہے یہ ہمارے پاس عارضی ہے، اصل مالک اللہ ہی ہے، ہمارے پاس امانت ہے نا, اور یہاں اب انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, تو ہر چیز کو خرچ کرو جو تمہیں اللہ نے دی ہے, اس میں مال بھی ہے, دولت بھی ہے, زندگی اور وقت بھی ہے, ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں بھی ہیں, کوئی عہدہ یا منصب ہے تو وہ بھی ہے, اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے رشتے ناطے اور اولاد دی ہے یہ بھی اللہ کی راہ میں لگنی چاہیے. تو یہ دو تقاضے دین کے, ایمان لاؤ اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں. فرمایا فالذین آمنوا منکم وانفقوا, بس جو لوگ ایمان لائیں گے تم میں سے اور جو خرچ کریں گے, لہم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر. اللہ تعالیٰ یہ تقاضے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اب دو دو آیتوں میں ایک ایک تقاضے کا ذکر آ رہا ہے, اور پہلے ترغیب کا اندازہ اور پھر جھنجھوڑنے کا, بلکہ پہلے جھنجھوڑنے کا اندازہ اور پھر ترغیب کا اندازہ. تو پہلا تقاضا یعنی ایمان لاؤ, اس کا ذکر آ رہا ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ, اور تمہیں کیا ہو گیا تم ایمان نہیں لاتے اللہ پر, والرسول یدعوکم, حالانکہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں, لتؤمنوا بربکم, کہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر, وقد اخذ میثاقکم, اور وہ اللہ وہ رسول لے چکے ہیں تم سے ایک پکا وعدہ, ان کنتم مؤمنین, اگر تم واقعی ایمان لانے والے. اور پھر اب جو ہے ایمان کیسے, ایمان کی تکمیل ہوگی اور کس طرح ایمان حاصل کیا جائے. الحمدللہ ہم سب زبان سے تو کلمہ پڑھنے والے, لیکن یہ جیسے کہا گیا تھا کہ ان صورتوں میں خطاب ہی مسلمانوں سے, تو گویا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے ایمان لاؤ. تو یہ کون سا ایمان ہے؟ یہ ایمان حقیقی ہے, یہ دل کے یقین والا ایمان ہے. تو کہا جا رہا ہے زبان سے کلمہ ٹھیک ہے, لیکن دل کا یقین حاصل کرو. یہ دل کا یقین والا ایمان کہاں سے حاصل ہوگا؟ یہ قرآن سے ہوگا. اس لیے فرمایا هو الذی ينزل علی عبده آیات بینات, وہی اللہ جس نے اتارا اپنے بندے پر واضح آیات کو, لیخرجکم من الظلمات الی النور, اور یہ قرآن کی آیات کیا کرتی ہیں, تاکہ وہ نکالیں تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف. کفر اور شرک اور مادہ پرستی اور دنیا کا لالچ اور حسد اور بغض, یہ سارے اندھیروں سے نکال کر تمہیں اسلام کی روشنی کی طرف لے آئے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ, اور بے شک اللہ تم پر بہت مہربان اور مسلسل رحم فرمانے والا ہے. آگے پھر دوسرا تقاضا, اللہ کی راہ میں خرچ کرو, اس کے لیے دو آیات, ایک آیت میں جھنجھوڑنے کا انداز اور دوسرے میں ترغیب. تو فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اور تمہیں کیا ہو گیا ہے تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے, وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, حالانکہ اللہ ہی کی میراث ہے آسمان اور زمین, لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ, نہیں برابر تم میں سے جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جہاد کیا, أُولَئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً, وہ کہیں بڑھ کر ہیں درجات کے اعتبار سے, من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا, ان لوگوں سے جنہوں نے خرچ کیا اور گویا جہاد کیا فتح کے بعد, وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, اور ہر ایک سے اللہ کا اچھا وعدہ ہے, وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے خوب باخبر ہے. تو یہ یاد رکھیے کہ جب دین کا غلبہ جو ہے نہ ہو, دین مغلوب ہو, اور بظاہر دور دور تک کچھ اندازہ بھی نہ ہو کہ دین غالب ہونے کے کچھ اثرات بھی نہ ہو, ایسے موقع پر اللہ کی راہ میں جان لگانا, مال لگانا, اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنا, جہاد کرنا, یہ کہیں افضل ہے بنسبت اس موقع کی جب دین کا غلبہ نظر آ رہا ہو, پھر تو بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں. تو گویا یہاں بیان ہو رہا ہے کہ فتح مکہ سے پہلے پہلے جن لوگوں نے قربانی دی, تو گویا وہ کہیں بڑے درجے پر ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو فتح مکہ کے بعد ہے. اب تو دین غالب ہو گیا, اب تو مسلمان ہونے میں فائدہ, لیکن آج میرے آپ کے لیے اس آیت میں ایک بڑا موقع ہے کمانے کا. آج دور دور تک کہیں پر بھی دنیا میں دین کے غلبے کے کچھ اثرات نہیں, آج جو اپنا وقت فارغ کر رہا ہے, جو اپنی صلاحیت دین کے لیے لگا رہا ہے, جو اللہ کے دشمنوں سے جہاد کے لیے تیار ہے, جہاد کر رہا ہے, اور جو اپنا مال اللہ کے دین کے غلبے کے لیے لگا رہا ہے, اس کا درجہ کہیں بلند ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شوق سے جو ہے آج اپنا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. دیا ہوا بھی اللہ کا ہے, ہمارا اپنا کون سا ذاتی, دیوی بھی ساری نعمتیں اللہ کی ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, لیکن آپ نے کہا کہ اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے صدقہ خیرات کر کے آگے بھیج دیا, یا کھا پی کا ختم کر دیا, پہن کا بوسیدہ کر دیا. آگے پھر اب اجر بیان ہو رہا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا. فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, اور کون ہے جو اللہ کو قرض دے بہترین قرض, فیضاعف له ولہ اجر کریم, تو وہ کئی گنا بڑھائے گا اس کے لیے اس کے اجر کو, اور ایسے لوگوں کے لیے اجر ہے بہت عمدہ. تو اب یہ دو اصطلاحات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی, ایک اپنے جیسے انسانوں کی ضرورت پر خرچ کرنا, بھوکوں کو کھانا کھلانا اور لباس کی ضرورت مندوں کو لباس دینا, علاج کروانا, یہ صدقات کہلاتے ہیں, اور ایک ہوتا ہے اللہ کے دین کے غلبے کے لیے مال خرچ کرنا. تو وہ جو خرچ ہے وہ اسے اللہ نے قرض حسنہ فرمایا. جیسے آج دور دور تک دین کا غلبہ نظر نہیں آتا, اب اس کے لیے کام کیسے ہوگا, جگہ جگہ درس قرآن کی محفلیں کی جائیں, قرآن کا ترجمہ کیا جائے, دینی کتابیں تقسیم کی جائیں, دینی سی ڈیز تقسیم کی جائیں, سب میں مال لگتا ہے. اور یہ جو مال لگے گا یہ انشاءاللہ قرض حسنہ کے درجے پر ہے, دین کے غلبے کے لیے گویا خرچ کرنے کے درجے پر ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا شوق عطا فرمائے. آگے پھر آیات 12 سے 15 تک دین کے تقاضے ادا کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے انجام بیان ہو رہا ہے, اور یہ اصل میں پل صراط کا سفر ہے جس کا منظر کھینچا جا رہا ہے. تو دین کے تقاضے ادا کرنے والوں کا حسن انجام, آیت نمبر 12, یوم تر المؤمنین والمؤمنات, اور جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں مومن عورتوں کو, یسعى نورهم بین ایدیہم وبایمانہم, اور دوڑتا ہوگا ان کا نور ان کے سامنے اور ان کے دائیں طرف, سامنے ایمان کا نور ہوگا ایمان حقیقی کا, اور دائیں طرف نیک اعمال کا نور ہوگا. بشراکم الیوم, ان سے کہا جائے گا کہ خوشخبری ہو آج تمہارے لیے, جنات تجری من تحتها الانہار, ایسی جنتوں کی جن کے نیچے سے بہتی ہوں گی نہریں, خالدین فیہا, وہ ان جنتوں میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش, ذالک هو الفوز العظیم, اور یہی ہے بہت عظیم کامیابی, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. تو اصل میں یہ یاد رکھیے کہ یہ ایمان اور نیک اعمال یہ پل صراط کے سفر پر نور کا ذریعہ بن جائیں گے. آگے پھر آیت نمبر 13 میں دین اسلام کے تقاضے نہ ادا کرنے والوں کا انجام بیان ہو رہا ہے, پل صراط پر وہ بھی ہوں گے لیکن نہ ایمان حقیقی حاصل کیا ہوگا نہ نیک اعمال کا کچھ ان کے پاس اثاثہ ہوگا. فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات, اور جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, منافق اسے کہتے ہیں جس نے زبان سے کلمہ پڑھا ہو لیکن دل میں ایمان نہ ہو, تو فرمایا وہ جس دن کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں, للذین آمنوا انظرونا, ان لوگوں سے جو ایمان لائے کہ ذرا ہمارا انتظار کرو, نقتبس من نورکم, ہم بھی تمہارے نور میں سے کچھ حصہ لے لیں, تمہارے پاس روشنی ہے تم آگے جا رہے ہو, ہمارے پاس نہ ایمان کا نور ہے نہ نیک اعمال کا نور ہے, ذرا ٹھہرو ہم بھی تمہارے نور سے استفادہ حاصل کر لیں. قیل ارجعوا وراءکم, ان سے کہا جائے گا جو لوٹ جاؤ اپنے پیچھے دنیا میں, فالتمسوا نورا, وہاں تلاش کرو نور. تو جس طرح دنیا میں کسی آنکھوں والے کا نور کسی نابینا کے کسی کام کا نہیں, اسی طرح آخرت میں ہر ایک کے پاس جو نور ہوگا وہ بس اسی کے کام کا ہوگا, کوئی دوسرا اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا. اس لیے منافقین سے کہا جائے گا اگر نور چاہیے واپس جاؤ دنیا میں, اور وہاں ایمان لا کر حقیقی ایمان لا کر اور نیک اعمال کر کے یہ نور جو ہے حاصل کرو, ظاہر ہے یہ ممکن نہیں ہوگا. تو تھوڑی ہی دیر میں اہل ایمان اپنے نور میں آگے نکل جائیں گے اور جو منافقین ہیں وہ اندھیرے میں پیچھے رہ جائیں گے. اور یہ احادیث میں آتا ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض لوگوں کا نور اتنا ہوگا جیسے مدینہ سے سنا تک, سنا یمن کا دارالخلافہ ہے اور 1000 کلومیٹر سے زیادہ فاصلہ, جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے, یعنی مدینہ سے سنا تک نور ہی نور جو ہے ہوگا. اور آپ نے فرمایا بعض لوگوں کا نور بس ان کے قدموں تک ہوگا, لیکن وہ بھی بہت غنیمت ہوگا, جیسے آدمی جب لائٹ نہیں ہوتی تو ٹمٹماٹی روشنی میں بھی رستہ تلاش کر ہی لیتا ہے پہنچ جاتا ہے. اسی طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض لوگ پل صراط سے بجلی کسی تیزی سے گزر جائیں گے, بعض لوگ تیز گھوڑ سوار کسی رفتار سے گزر جائیں گے, بعض دوڑتے ہوئے گزریں گے اور بعض پھر بالکل آہستہ آہستہ گزریں گے. تو اصل میں یہ نور اور رفتار کا معاملہ ہے, تو جن کے پاس ایمان اور نیک اعمال ہوں گے ان کے پاس نور ہوگا اور بڑی تیزی سے پل صراط سے گزر جائیں گے. پل صراط ایک وہ رستہ ہے جو جہنم کے اوپر سے گزرتا ہوا جنت تک جاتا ہے, اور ہر کلمہ گو کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا, اور یہ رستہ پہچان کرا دے گا کہ ان کلمہ پڑھنے والوں میں سے مومن کون تھا, وہ پھر نور کے ساتھ گزر جائے گا, اور منافق کون تھا, جس کے دل میں یقین نہیں تھا، جس کے پاس نیک اعمال نہیں تھے، تو وہ اندھیرے میں بھٹکتا رہ جائے گا۔ چنانچہ جب یہ فرق واقع ہو جائے گا، مومنین آگے ہو گئے، منافقین پیچھے رہ گئے، تو فرمایا فَزُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٌ، بس کھڑی کر دی جائے گی ان کے درمیان ایک دیوار جس میں ہوگا ایک دروازہ۔ دروازہ مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اہل ایمان یا آپ کہیں وہ منافقین جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا، تو وہ اپنی سزا بھگتنے کے بعد ایک نہ ایک دن جو اس دروازے سے نکل کر جنت تک آ جائیں گے۔ لیکن یہ یاد رکھیے کہ قرآن انہیں ناکام کہتا ہے، کامیاب صرف وہ ہیں جو سیدھے جنت میں چلے گئے، جو تھوڑی دیر کے لیے بھی جہنم میں چلے گئے قرآن کی نظر میں وہ ناکام لوگ ہیں۔ تو فرمایا باطنہ فیہ الرحمہ، اس دیوار کے اندر کی طرف ہوگی اللہ کی رحمت، وظاہرہ من قبلہ العذاب، اس کے باہر کی طرف سامنے کی طرف ہوگا عذاب۔ آگے پھر جہنم میں لے جانے کے اسباب بیان ہو رہے ہیں، اور منافقین پیچھے سے سوال کریں گے ینادونہم الم نکم معکم، منافق پکاریں گے اہل ایمان کو، کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، ایک ہی گھر میں پلے بڑھے تھے، ایک ہی مسجد میں نماز پڑھنے آتے تھے، ایک ہی محلے کے رہنے والے تھے، ایک ہی ادارے میں ملازمت کرنے والے تھے۔ تو اس کا جواب دیں گے اہل ایمان، قالو بلا، مومن کہیں گے کیوں نہیں، ہم ساتھ ہی تھے، ولکنکم فتنتم انفسکم۔ اب پانچ وجوہات وہ بیان کر رہے ہیں کہ آج تم پیچھے کیوں رہ گئے، ہم آگے کیوں نکل گئے، تم نور سے محروم کیوں رہے۔ پہلی وجہ وہ کہیں گے لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، اور یہ فتنہ کیا ہے، یہ مال اور دولت اور دنیا کا فتنہ، اسی کو سب کچھ سمجھ کر آدمی آخرت کو بھلا دیتا ہے۔ نمبر دو، وتربصتم، اور تم گو مگو کی کیفیت میں رہے، تربص کیا تم نے، اور یہ کیا ہوتا ہے کہ آدمی ٹالتا رہتا ہے نیکیوں کو، اسے بات تو سمجھ آ جاتی ہے، جیسے لوگ کہتے ہیں ابھی بچیاں جوان ہیں، ان کے ہاتھ پیلے کر دوں پھر نیک ہو جاؤں گا، ابھی بس ریٹائرمنٹ قریب ہے، ریٹائر ہو جاؤں تو نیک ہو جاؤں گا، پھر سوچتا ہے کہ حج کروں گا اس کے بعد سارے گناہ چھوڑ دوں گا، ابھی تو جیسا چل رہا ہے چلنے لوں۔ اسی طرح آدمی کہتا ہے ایک ذرا بڑا ہاتھ مان لوں اس کے بعد نیک ہو جاؤں گا، نوجوان سالگرہ کے انتظار ہی میں رہتے ہیں کہ اگلی سالگرہ سے نیک ہو جاؤں گا، اور اسی طرح جو ہے وہ ہر آدمی ٹالتا رہتا ہے۔ تو یہ تربص کہلاتا ہے کہ نمبر دو۔ نمبر تین، ورتبتم، اور پھر تم شک کرتے رہے، پتہ نہیں آخرت ہوگی بھی یا نہیں، پتہ نہیں جہنم ہے بھی یا نہیں، ایسے ہی یہ مولوی ڈرا رہے۔ تو اور نمبر چار، وغرتکم الامانی، اور تمہیں دھوکے میں رکھا تمہاری خواہشات نے، خوش فہمیوں نے۔ تو بعض دفعہ آدمی ہوتا ہے گناہگار ہے اور حرام کما رہا ہے، لیکن اسی سے کسی مسجد میں چندہ دے رہا ہے، کسی مدرسے کو قائم کیا ہوا ہے، کسی یتیم اور بیوہ کی کفالت کر رہا ہے، تو امید یہ ہوتی ہے کہ ہاں میں نماز نہیں پڑھتا اور میں دین پر عمل نہیں کرتا، میں سود کھا رہا ہوں، حرام کھا رہا ہوں، لیکن یہ تو خرچہ کر رہا ہوں، اور یہ فلاں گھرانے کو تو مستقل دے رہا ہوں، مسجد میں تو چندہ دے رہا ہوں۔ تو اسے جو ہے کہا گیا امانی، یہ امانی ہے جو انسان کو امید دلاتی رہتی ہے، حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کیا پہنچا اللہ کا حکم۔ اور نمبر پانچ، وغرکم باللہ الغرور، اور تمہیں دھوکہ دیا اللہ کے بارے میں بہت بڑے دھوکے باز نے، یہ شیطان کی طرف اشارہ ہے۔ شیطان کا دھوکہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے بس اللہ تو بخش ہی دے گا، اور یہ نہیں بتاتا کہ اللہ تعالیٰ بدلہ لینے والا ہے، عدل کرنے والا ہے، سزا بھی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان پانچوں جو رویے ہیں منافقین کے، ان سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے آخرت میں چور دروازوں کا سد باب کیا جا رہا ہے اور منافق کا انجام بیان ہو رہا ہے۔ فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، بس آج نہیں لیا جائے گا تم سے فدیہ یعنی تاوان، وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، مَأْوَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ ہے جہنم، منافقوں کا بھی اور کافروں کا بھی، هِيَ مَوْلَاكُمْ، یہی تمہارا ساتھی ہے اب یہ جہنم، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور یہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کے اعتبار سے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ آگے پھر آیات 16 سے 19 تک قرب الہی کے حصول کا ایک راستہ بیان ہو رہا ہے۔ اگر آدمی غور کرے اور اسے خیال ہو کہ اس کے پاس حقیقی ایمان نہیں ہے، اس کے پاس نیکیوں کا اثاثہ نہیں ہے، تو بھی مایوسی نہیں ہے، بلکہ آگے دکھایا جا رہا ہے کہ جو ہے ابھی بھی جو ہے یہ چیزیں حاصل ہو سکتی ہیں۔ فرمایا الم یعنی للذین آمنوا، کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ان کے دل لرز اٹھے اللہ کے ذکر سے، وما نزل من الحق، اور اس سے جو نازل کیا اللہ نے حق میں سے یعنی قرآن کی آیات کے ذریعے، وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ، اور وہ نہ ہو جائے ان لوگوں جیسے جنہیں دی گئی تھی کتاب ان سے پہلے، یعنی اہل کتاب کو، فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ، پھر طویل ہو گئی ان پر مدت، فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، اور سخت ہو گئے ان کے دل، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ یعنی دین کے تقاضے ادا کرو، کس بات کے انتظار کرو، کیسی بات کا کہ تمہارے دل بھی سخت کر دیا جائے، ورنہ کیا کافی نہیں ہے قرآن کہ وہ تمہارے دلوں کو لرزا دے اور آدمی پھر آخرت کی طرف رخ کرے، اس کی زندگی میں تبدیلی آئے، وہ گناہوں کو چھوڑ دے، اللہ کی فرمانبرداری کو اختیار کرے۔ بھائی قرآن کے بعد اب اور کیا چیز رہ گئی؟ تو اس یہ جھنجھوڑنے کا انداز ہے۔ پھر امید کی ایک کرن بھی ہے کہ اللہ تمہیں بھی ایمان اور عمل کی توفیق عطا فرما سکتا ہے۔ فرمایا اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مرنے کے بعد۔ قد بینا لکم الآیات، اور ہم نے کھول کر بیان کر دی ہیں تمہارے لیے آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو۔ تو گویا یہاں سمجھنا کیا ہے کہ جو اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، وہ اللہ میرے اور آپ کے مردہ دل کو بھی آباد کر سکتا ہے، ہمارے خالی دل کو ایمان کی دولت سے مالا مال کر سکتا ہے، ہمارے خالی نام اعمال کو نیکیوں سے بھر سکتا ہے۔ تو اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن زمین آباد کیسے ہوتی ہے؟ اس پر ہل چلایا جاتا ہے، اس پر پانی لگایا جاتا ہے، پھر وہ اس قابل ہوتی ہے کہ اس پر جو ہے کوئی کھیتی اگ سکے۔ تو بنجر دل کو آباد کیسے کیا جائے گا؟ اس کا ذریعہ بیان ہو رہا ہے، ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ خیرات کرنے والی عورتیں، واقرض اللہ قرضاً حسنا، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے خرچ کرنے والے، یعنی اللہ کو اچھا قرض دینے والے، یضاعف لہم، اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھائے گا ان کے لیے، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے ہوگا بہت عزت والا اجر۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ دل کیسے آباد ہوگا؟ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ اپنے مال زمین پر نہ رکھو، یہاں چوری کا بھی ڈر ہے اور کیڑا لگنے کا بھی ڈر ہے، بلکہ وہاں جمع کراؤ جہاں اس کا اندیشہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوتا ہے وہیں تمہارا دل ہوتا ہے، یعنی مراد یہ کہ اللہ کی راہ میں لگاؤ۔ اور ظاہر ہے یہ مال دنیا میں لگا ہوگا، دل بھی دنیا ہی میں لگا رہے، اور یہ مال آخرت پر لگا ہوگا تو دل بھی آخرت کی طرف متوجہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا مال آخرت کے لیے لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے پھر فضیلت ایمان کا ذکر ہے، والذین آمنوا باللہ ورسولہ، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسول پر، اولئک ہم الصدیقون، یہی لوگ سچے ہیں، یہی صاحب ایمان ہیں، والشہداء عند ربہم، اور یہی لوگ اصل میں گواہی دینے والے ہیں اپنے رب کے نزدیک، لہم اجرہم ونورہم، انہی کے لیے ہے ان کا اجر بھی اور ان کا نور بھی، والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہی لوگ جہنم والے۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے اور جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب دیکھیں آگے آیات 20 سے 24 تک جو ہے وہ حیات دنیا اس کے حوادث بیان ہو رہے ہیں۔ آیت نمبر 20 میں اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے 5 مراحل بیان کیے، اور خاص بات یہ کہ ہر دور کا ذکر اس دلچسپی کے ذریعے کیا ہے جس میں مگن ہو کر انسان آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اللہ سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر یہ کہ اس میں بڑی ایک نفسیاتی ترتیب ہے ان مراحل میں، اور جب آدمی ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں پہنچتا ہے تو پچھلے مرحلے کے جو شوق اور دلچسپیاں ہیں اسے بالکل بودے بیکار محسوس ہوتا ہے۔ چنانچہ فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینہ، اور جان لو کہ بے شک یہ دنیا کی زندگی تو کھیل ہے اور تماشا ہے اور زینت ہے، وتفاخر بینکم، اور ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے آپس میں، وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں بڑھنے کی ہوس ہے۔ تو یہ 5 یہاں پر دور آئے، لائف یہ بچپن ہے، یہ کھیل کو کہتے ہیں معصوم کھیل۔ انسان آپ دیکھیں کہ اس کا ابتدائی دور ہے، ابتدائی 2 سال وہ پورا کا پورا کھیل ہی ہے، آپ کاغذ موڑ کر اس کے ہاتھ میں دے دیں 4-6 مہینے کا بچہ اس سے کھیلنے لگے گا، چابیاں دے دیں اس سے کھیلنے لگے گا، جھنجھنا دے دیں اس سے کھیلنے لگے گا، اس کی زندگی ہے ہی کھیل۔ لیکن پھر اگلا جو مرحلہ ہے اسے لہف کہا گیا، یہ لڑپن ہے، اب اس کے کھیل میں ایک انٹرسٹ بھی چاہیے اسے. اب یہ 2 سال یا اس سے تھوڑا سا بڑا بچہ جو ہے, اب وہ خالی ڈبے سے نہیں کھیلے گا. آپ خالی ڈبا دیں گے, اٹھا کر پھینک دے گا, وہ کہے گا ابو میرے لیے تو گیند لے کر آئے, میرے لیے بیٹ بال لے کر آئے, میرے لیے ٹرین لے کر آئے. بچی ہوگی تو کہے گی ابو میرے لیے گڑیا لائیں. گڑیا آپ لا دیں گے تو وہ کہے گی ابو یہ میری گڑیا سوئے گی کس پر, اس کے لیے بستر بھی لے کر آئے, اس کے کپڑے بھی لے کر آئے, اس کے لیے برتن بھی لے کر آئے. تو یہ اب اس کا انٹرسٹ ہوتا ہے اور یہ اسے لہف کہا گیا. 2 سال سے پھر ٹین ایجز تک یہ لہف کا دور رہتا ہے انسان کے اوپر, اور کھیل بہت بڑی اس کی ساری توجہ کھیل تماشے میں ہوتی. والدین بڑی مشکل سے پڑھائی کی طرف متوجہ کرتے ہیں, کل امتحان ہے آج کھیل رہا ہوگا, پکڑ پکڑ کے بٹھاتے ہیں, بھائی کل امتحان ہے پڑھ لو. اسی طرح نمازوں میں کوتاہی یا دین کی باتوں میں کوتاہی کس وجہ سے ہوتی ہے؟ کھیل کی وجہ سے. کرکٹ میچ ایسا لگا ہوا ہوگا کہ نمازیں فوت ہو جائیں, تو کیونکہ اس کی دلچسپی اس عمر میں کھیل سے. اگلی اسٹیج کو اللہ نے زینت فرمایا, یہ تین ایجز جسے ہم نوجوانی کہتے ہیں, اور اس میں آدمی کو بننے سنورنے کا بڑا شوق ہوتا ہے. لڑکیاں تو خیر بنتی سنورتی ہیں, لڑکے بھی کم نہیں ہیں, 2-2 گھنٹے لگ جاتے ہیں تیاری میں, اور پھر اگر شیشہ نہیں نظر آتا تو کسی کھڑی ہوئی گاڑی کے جو ہے شیشے ہی میں اپنے آپ کو دیکھ کر بال سیٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ٹوپی کیوں نہیں پہنے گا, بال خراب ہو جائیں گے, اور جو نماز کیوں نہیں پڑھے گا, کریز خراب ہو جائے گی. بڑی مشکل سے جو ہے استری کر کے جو ہے اب نکلا ہے, اور جو ہے ساری فکر اپنے بننے سنورنے کی ہوتی ہیں. دین کے تقاضوں کو کیوں پیچھے کر رہا ہوتا ہے؟ کیونکہ سارا انٹرسٹ اس وقت بننا سنورنا ہے. تو یہ تیسرا اسٹیج ہے. داڑھی کیوں نہیں رکھیں گے اس عمر میں؟ کہ بھائی وہ فیشن کے مطابق نہیں محسوس ہوتی. تو اسی طرح سے اگلا اسٹیج ہے جوانی کا, جب کمپٹیشن میں آدمی آتا ہے, اس میں مقابلہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ فلاں تھا وہ انجینئر بن گیا, میں اس سے بھی آگے نکل جاؤں. وہ 1 لاکھ کما رہا ہے, میں 1.5 لاکھ کماؤں گا. اس نے گھر کرائے پر لیا ہے, میں گھر خریدوں گا. تو یہ کمپٹیشن کا دور ہوتا ہے, جو آپ کہیں کہ 20 سال سے لے کر پھر 50 سال تک جو ہے کمانا اور کرنا یہ سب جو ہے لگا رہتا ہے. اس کے بعد پھر وہ جو آپ کے کوا تھے وہ آہستہ آہستہ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں, بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے, محنت کی وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی میں کمایا تھا. اب جو کچھ کمایا ہوتا ہے اسے سمیٹ سمیٹ کر رکھتا ہے. اس دور کو تکاثرم بینکم سے کہا گیا, کہ پھر کثرت کی حوث مال اور اولاد میں. اور جو ہے ہمارا اساتذہ کہتے تھے نوجوانی میں عزت بڑی پیاری ہوتی ہے آدمی. وہ کہتا ہے کہ مجھ نیچی نہیں ہونی چاہیے, چاہے کتنا بھی مال چلا جائے, لاکھوں روپے لگا دے گا اپنی عزت کے لیے. لیکن بڑھاپے میں وہ کہتا ہے کہ چمڑی اتار لو دمڑی نہیں دوں گا, مجھ پوری نکال دو لیکن 1 روپیہ نہیں دوں گا. تو پیسے سے بڑی محبت ہو جاتی, کیونکہ حقیقت یہ کہ اب کمانے کی تو ہمت نہیں ہے, تو جو کمایا اس سے ایک بڑا تعلق ہوتا ہے. تو یہ بڑھاپے کا دور ہے, اور آپ دیکھیں گے کہ ایک لیول سے نکل کر جب دوسرے لیول میں آدمی جاتا ہے تو پچھلے مرحلے کی جو دلچسپیاں اسے بہت بیکار لگتی ہیں. اکبر الہ آبادی کا ایک مشہور قصہ ہے کہ ان کا بیٹا تھا, اور جو خواہش کرتا تھا اکبر الہ آبادی چاہتے تھے کہ وہ خواہش پوری کر لیں. لیکن ایک دن بیٹے نے خواہش کی کہ ابا جی ایسی گیند لا کر دیں جس پر گھوڑا بنا ہو. اب ابا جی پریشان ہیں, بازاروں میں دیکھ رہے ہیں, ایسی گیند ہی نہ نظر آئے جس پر گھوڑا بنا ہو. لیکن بچہ بڑا ہو گیا, پڑھائی کے لیے انگلینڈ بھیج دیا. اس زمانے میں برطانیہ بڑا بھیجا جاتا تھا لوگوں کو, برطانیہ سے 1-2 سال پڑھ کر وہ واپس آ رہا تھا. تو اس دوران انہیں بازار میں وہ گیند نظر آ گئی جس پر گھوڑا بنا ہوا, بڑے شوق سے خرید لیا اکبر الہ آبادی. پھر بچہ جب آیا تو پورے خاندان کو بلایا, اس کے 2 صحباب کو بلایا, اور اعلان کیا کہ میں آج ایک خاص تحفہ دینا جا رہا ہوں اپنے بچے کو. بڑی ایکسائٹمنٹ لوگوں میں. محفل اپنے عروج پر پہنچی تو اکبر الہ آبادی نے بیٹے کو بلایا, اور پھر اسے جو ہے وہ گیند آگے پکڑائی کہ یہ لو بھائی بیٹا. اس نے کہا بچے یہ کیا دے رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ بیٹے یہ وہی گیند ہے جس کی تمہیں خواہش تھی, میں نے سالوں تلاش کیا اسے, بڑی مشکل سے ملی ہے وہ گیند جس پر گھوڑا بناؤ. اس نے کہا ابا جی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں, مجھے تو اتنے لوگوں میں اب شرمندگی ہو رہی ہے, اس گیند کا میں کیا کروں گا, مجھے اب اس کا کوئی دلچسپی نہیں. تو اکبر الہ آبادی نے کہا کہ میں نے تمہیں یہی سمجھانے کے لیے آج یہ کیا, قیامت کے دن تم آج دنیا کی ان دلچسپیوں کو حقیر اور کمتر سمجھو گے جس کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہو آج. تو واقعی یہی معاملہ ہوگا کہ جب ہم قیامت میں جائیں گے تو دنیا کی یہ چھوٹی چھوٹی دلچسپیاں جن کی خاطر اللہ کو ناراض کر رہے ہیں تو کل قیامت میں بڑی بودھی اور حقیر محسوس ہوں گے. تو بہرحال یہ 5 مرحلے ہیں جو ہم سب پر آنے. فرمایا کما سال غیثن اعجب الکفار نباتہ، جیسے بارش کی کا حال ہے کہ خشک کر دیتا ہے بارش کا آنا جب اس سے نباتات پیدا ہوتی ہے، ثم یہیج پھر وہ اپنی جوبن کو پہنچتی ہے فصل، ہری بھری لہلاتی، فتراہ مصفرا پھر تم دیکھتے ہو اسے کہ وہ پیلی پڑ جاتی، ثم یکون حطاما پھر وہ بالکل ہو جاتی ہے چورا چورا۔ تو اصل میں جو مراحل انسان پر ہیں وہی کھیتی پر ہے، کھیتی پر چند مہینوں میں ہو جاتے، 3 سے 6 مہینوں میں، انسان پر چند برسوں میں ہو جاتا، بچہ ہے پھر جوان ہوا پھر بوڑھا ہو گیا پھر مر کر وہ مٹی کا ایک حصہ بن جاتا۔ تو جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے آ کر پھر کیا کیا ستایا، اجل تیرا کر دے گی بالکل صفایا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں ہے۔ لیکن ایک فرق ہے جو آگے بیان ہو رہا ہے کھیتی میں اور انسان میں، وفی الآخرت عذاب شدید، اور پھر آخرت، کھیتی تو یہاں مر کر ختم ہو جاتی ہے لیکن انسان مر کر بھی ختم نہیں ہوتا، پھر قیامت میں آخرت میں اسے اٹھایا جائے گا، اور پھر آخرت میں دو انجام ہونے والے ہیں، یا تو وہاں سخت عذاب ہوگا، اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے، و مغفرت من اللہ و رضوان، یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہوگی اور اس کی رضا ہوگی، وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر دھوکے کا سامان۔ اللہ تعالی ہمیں یہ یقین پیدا فرما دے، دنیا دھوکا ہے، نہ یہاں کی کامیابی اصل کامیابی ہے، نہ یہاں کی ناکامی اصل ناکامی ہے، اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی ہے۔ اس لیے سب سے اعلیٰ چیز جس کی تمہیں خواہش کرنی چاہیے اس کا ذکر آ رہا ہے، سابقو الی مغفرت من ربکم، اور دوڑو مغفرت کی طرف اپنے رب کی، وجنت ارضها کعرض السماء والارض، اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور عدت للذین آمنوا باللہ ورسولی، جو تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اللہ پر اس کے رسولوں پر، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہ اللہ کا فضل ہے، وہ عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے۔ آگے حوادث کے حوالے سے ایمان افروز ہدایت کی جاری ہے، ما صاب من مصیبہ، جو بھی پہنچتی ہے تمہیں کوئی مصیبت، فی الارض ولا فی انفسکم، زمین میں یا تمہارے اپنے اوپر، کوئی زلزلہ آ گیا، طوفان آ گیا، بجلی گر گئی، یا تم بیمار پڑ گئے، تمہیں نقصان ہو گیا، تمہارا کاروبار تباہ ہو گیا، تو فرمایا الا فی کتاب من قبل ان نبراہ، مگر وہ ایک کتاب میں پہلے سے لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ اللہ اسے ظاہر کرے، ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ گویا ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ جو رب کرے سو ہو، اس کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، تو اگر کوئی مصائب بھی آ رہے ہیں تو اللہ کے اذن سے آ رہے ہیں۔ اسی طرح فرمایا لکی لا تعصوا علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کرو اس پر جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے، ولا تفرحوا بما آتاکم، اور نہ تم اتراؤ اس پر جو اللہ تمہیں عطا کرے، تو ہاتھ سے نکل رہا ہے تو غم نہیں ہے بھائی، اللہ ٹھیک ہے وقتی جو بھی غم ہوتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہا ہے، دل مغموم ہے، لیکن زبان پر صبر ہونا چاہیے، زبان پر اللہ سے شکوہ شکایت نہیں ہونا چاہیے، اور یہ آدمی سمجھے کہ یہ بھی عارضی ہے، وقت کے ساتھ یہ ختم ہو جائے گا، یہ میرا امتحان۔ اسی طرح اگر کوئی بھلائی مل گئی تو اس میں اترائے نہیں، تکبر نہ کرے کہ یہ دیکھو میں نے کیا کمال کیا، بھائی یہ بھی اللہ کا فضل ہے، یہ بھی عارضی ہے، یہ بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں، دنیا کی نہ مصیبت ہمیشہ رہنے والی ہے نہ یہاں کی بھلائی ہمیشہ رہنے والی، یہ دونوں امتحاناً۔ فرمایا واللہ لا یحب کل مختال فخور، اللہ پسند نہیں کرتا ہر اترانے والے اور شیخی بگاڑنے والے کو، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، اور وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں لوگوں کو بھی کنجوسی کا حکم دیتے ہیں، ومن یتولى فإن اللہ هو الغنی الحمید، اور جو منہ موڑے تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، آپ سے آپ تعریف کیا ہوا ہے۔ اب تمام رسولوں کا مشن بیان ہو رہا ہے آیت نمبر 25، اور یہی مشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے، جسے 3 جگہ قرآن میں بیان کیا گیا، سورہ توبہ 33، سورہ فتح 28، اور اب ہم پڑھیں گے سورہ صف میں آیت نمبر 9، اور وہ مشن کیا ہے تمام رسولوں کا، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات، اب بے شک ہم نے بھیجے اپنے رسول واضح نشانیوں کے ساتھ، معجزات اور کتابوں کے ساتھ، وانزلنا معہم الکتاب والمیزان، اور ہم نے اتاری ان کے ساتھ کتاب، اور میزان کہتے ہیں ترازو، یعنی شریعت کا ترازو جس میں ہر ایک کے حقوق و فرائض تولے جاتے ہیں۔ اور کیوں نازل کیا گیا یہ سب کچھ؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ قائم کیا جائے لوگوں کو عدل پر۔ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے اتارا ہے لوہا بھی، فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اس میں بڑی سخت طاقت ہے لڑائی کی۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوگوں کے لیے اور بھی فائدے۔ پہلے زمانے میں بھی اسلحہ لوہے سے بنتا تھا، آج کا اسلحہ بھی لوہے سے بنتا ہے، چاہے وہ بندوق ہو یا ٹینک ہو یا جہاز ہو یا جو بھی ہو، وہ لوہے سے ہی بنتا ہے۔ تو فرمایا وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، وجہ کیا ہے لوہا اتارنے کی؟ اور فرمایا تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہے جو مدد کرتا ہے اللہ کی اس کے رسول کی بن دیکھے، یعنی کون اللہ کے دین کی خاطر لڑتا ہے اللہ کے دشمنوں سے۔ ان اللہ قوی و عزیز، بے شک اللہ طاقتور ہے اور سب پر غالب ہے۔ آگے آدم ثانی یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، اور ابو الانبیاء یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، اور اصل میں دین کے تقاضوں سے فرار کی ایک دوسری وجہ بیان ہو رہی ہے۔ ایک وجہ ہے حب دنیا، دنیا کی محبت جس میں دین کے تقاضے انسان ادا نہیں کرتا، اور دوسرا رستہ ہے رہبانیت، ترک دنیا، کہ دنیا کو چھوڑ دیا جائے کافروں فاسقوں نافرمانوں کے حوالے، اور خود کونوں قدروں میں بیٹھ کر بس تسبیحات کی جائیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ تو اس کا ذکر آخری رکوع میں آ رہا ہے، چار آیتیں رہ گئی ہیں بلکہ تین آیتیں۔ فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمًا، اب بے شک ہم نے بھیجا تھا نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کو۔ وَجَعَلْنَا فِي ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ، اور ہم نے رکھ دی تھی ان دونوں کی اولادوں میں نبوت اور کتاب۔ تو نوح علیہ السلام ہیں ہی آدم ثانی، ان کے بعد ساری اولاد ہے ہی ان کی اولادوں میں سے، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے یہ فضیلت دی کہ باقی سارے انبیاء انہی کی اولادوں میں سے آئے۔ تو فرمایا فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ، تو ان میں بعض وہ بھی ہیں جو ہدایت پر ہیں، وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر فاسق ہیں۔ ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِرُسُولِنَا، پھر ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر بھیجے اپنے کئی رسول۔ وَقَفَّيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، اور ان کے پیچھے ہم نے بھیجا حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو، جو بنی اسرائیل کی طرف آخری رسول تھے، اور ظاہر ہے عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے جو تمام انسانیت کی طرف آخری رسول ہیں۔ وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے دی عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل۔ وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ، اور ہم نے رکھ دیا ان کے دلوں میں جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی اتباع کی، رَأْفَةً وَرَحْمَةً، نرمی اور مہربانی۔ وَرَحْبَانِيَةً ابْتَدَعُوهَا، اور ترک دنیا رہبانیت کا طریقہ جس کا انہوں نے خود آغاز کیا۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے فرض نہیں کیا تھا ان پر، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر ان پر تو فرض یہ تھا کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی رضا حاصل کریں۔ فما راؤها حق رعایتها، پس انہوں نے اسے نبھایا بھی نہیں جیسے اسے نبھانا چاہیے تھا۔ ترک دنیا، عیسائیوں نے طریقہ اختیار کیا تھا کہ شادی نہ کرو، اچھا نہ کھاؤ، اچھا نہ پہنو، دنیا میں وقت نہ لگاؤ، بس اللہ اللہ کرو، لیکن پھر نبھایا بھی نہیں۔ وہ جو راہب خانے بنے تھے اللہ اللہ کرنے کے لیے، وہ راہبوں اور راہبانوں راہبات کے جو ہے جرائم کے اڈے بن گئے، زنا ہوا وہاں پر، اس کے جو آپ کے تہ خانے وہ ناجائز بچوں کے قبرستان بن گئے۔ اور پھر انہوں نے کہا تھا کہ دنیا میں کم سے کم چیزیں لو، ترک دنیا اختیار کرو، نہ اچھا کھاؤ نہ پیو، لیکن یہ انسان اور اللہ کے درمیان جو ہے وسیلہ بن کر بیٹھ گئے، اور لوگوں سے نذرانے گزرانے لے کر دولتیں جمع کرنے لگے۔ اب دنیا میں جو دولت مند ترین جو ادارے ہیں ان میں چرچز ہیں، اور ان میں یہ راہب اور راہبائیں ہیں جن کے پاس دولت کے انبار لگے تھے۔ تو فرمایا کہ پھر انہوں نے نبھایا بھی نہیں جیسے اس کے نبھانے کا حق تھا۔ فَآتَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ، تو ہم نے دیا ان کو جو ایمان لائے تھے ان میں سے ان کا اجر۔ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان ہی ہیں۔ آخری دو آیات اہل کتاب کو ترغیب دلائی دی جا رہی ہے ایمان لانے کی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ وآمنوا برسولہ، اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یؤتیکم کفلین من رحمہ، تو اللہ دے گا دوہرا حصہ تمہیں اپنی رحمت میں سے، ایک عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا، ایک محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور وہ اللہ بنا دے گا تمہارے لیے ایسا نور جس میں تم چل سکو گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور وہ اللہ معاف کر دے گا تمہیں. وَاللَّهُ غَفُورُ رَحِيم, اللہ تو ہے ہی بہت معاف فرمانے والا, مسلسل رحم کرنے والا. لِأَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ یہ نہ جانے اہل کتاب. اللہ یقدرون علی شیء من فضلہ, کہ مسلمان نہیں اختیار رکھتے اللہ کے فضل میں سے کچھ بھی. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ, اور اللہ کا فضل تو کل کا کل اسی کے ہاتھ میں. یُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اور وہ عطا فرماتا ہے اپنا فضل جسے چاہتا ہے. وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ, اور اللہ بہت بڑے فضل والا. تو جس اللہ نے کافروں کو ہدایت دے دی, انہیں ایمان لانے کی توفیق دے دی, تو وہ اللہ مجھے آپ کو بھی حقیقی ایمان کی دولت دے سکتا ہے, وہ ہمیں بھی نیک اعمال کی توفیق دے سکتا ہے. یہاں پر دین کے تقاضے نہ ادا کرنے کی دو مثالیں بیان کی گئیں. ایک مثال تھی یہود کی, جنہوں نے دنیا پرستی میں اللہ کی نافرمانی, اور دوسری مثال تھی عیسائیوں کی, جنہوں نے نیکی کا طریقہ ترک دنیا اختیار کر لیا. حالانکہ متوسط طریقہ کیا ہے, وہ سنت طریقہ ہے, وہ ہے کہ دنیا کو بضرورت استعمال کرنا, اور یہی طریقہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. تو اصل میں اسی لیے امام مالک کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ کہ اس امت کا سفینہ سنت رسول ہے. سفینہ کہتے ہیں جہاز کو, جس طرح نوح علیہ السلام کی کشتی تھی جو اس میں آ گیا وہ بچ گیا, اسی طرح اس امت کے لیے حفاظت کی جگہ سنت ہے. جو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیتا ہے وہ گویا کشتی میں آ گیا, اس نے اپنی جان بھی بچا لی اور دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچ گیا. تو بہرحال اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. چار رکعت ادا کریں گے, اس کے بعد انشاءاللہ بریک ہوگا. صورت ایسی تھی کہ کچھ اضافی تھوڑا سا وقت لے لیا ہے اس کے